چلو سیکھیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کڈس مدنی چینل کے بہت پیارے پروگرام میں, معلوماتی پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم. پروگرام شروع ہو چکا ہے اور قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنی ہر ہی مسلمان کو چاہیے, چاہے بچے ہوں, بڑے ہوں, بزرگ ہوں, خواتین ہوں, اسلامی بہنیں ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں, انہیں قرآن پاک کی نالج ہونی چاہیے. اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو بھی قرآن پاک کی نالج فراہم کی جائے, بڑوں کو بھی فراہم کی جائے, آسان انداز سے قرآن پاک کے واقعات بیان کیے جائیں, قرآن پاک کی آیات کا شان نزول یعنی ان کے نازل ہونے کی وجہ کو بیان کیا جائے, اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے, قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. اور یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ آسان انداز میں بچوں کو قرآن پاک کی نالج فراہم کی جائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری سی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس سے مجھ پر صبح اور شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد وصلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود, حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. ہم تقریباً اپنے ہر ہی پروگرام میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد چھوٹی سی مختصر سی گفتگو بھی ہوتی ہے کہ بھائی درود پاک پڑھنے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, درود پاک پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں, درود پاک پڑھنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں, درود پاک پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن آج ہم نے کیا سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اگر آپ کو شفاعت چاہیے تو اس کا بھی ایک ذریعہ ہے. اس کا کیا طریقہ بتا دیا گیا حدیث پاک میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں طریقہ بتا دیا کہ بھائی درود پاک پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھو؟ درود پاک پڑھو. اور جو ابھی میں نے بات کی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس سے مجھ پر صبح اور شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. صرف 10 بار صبح پڑھنا ہے, صرف 10 بار شام پڑھنا ہے. اچھا یہ فضیلت کے لیے عمر فیاض بھائی
جی,
فضیلت کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی جس نے 50 بار درود پاک پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قیامت کے دن ہاتھ ملائیں گے, جس نے صبح اور شام 10-10 بار درود پاک پڑھا قیامت کے دن اسے نبی پاک کی شفاعت ملے گی. لیکن صرف 10 بار ہی درود پاک نہیں پڑھنا, صرف 50 بار ہی درود پاک نہیں پڑھنا, اس فگر کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. اور پھر ہمیں جو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا ہے, تو اس ٹارگیٹ کو بھی ضرور اچیو کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے دنیا میں بھی فائدے دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدے نظر آئیں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین قرآن ٹائم کی آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم
سبحان اللہ جی پیارے بچوں محمد انیس اتاری بھائی پارہ سات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 آیت کی تلاوت کر رہے تھے آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی بڑی کامیابی ہے جی پیارے بچوں آیت کی ہم نے تلاوت سنی اور آپ کو ترجمہ بھی آیت کا بتا دیا گیا ہے آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک پیارے سے کلام کی جانب بڑھتے ہیں یعنی ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
دل کس کو دکھا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام عدیل احمد بھائی ہمیں سنا رہے تھے. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو. ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کونین میں کوئی نہیں. اب یہ کونین کیا ہے یہ سمجھائیں گے ہمارے عمر فیاض بھائی. عمر فیاض بھائی، یہ نعت تو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہے بچوں کو، کونین میں تم سا کوئی نہیں، یہ کونین اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ ویسے تو کئی اشعار کے اندر لفظ کونین آپ نے سنا ہوگا، تو اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ دونوں جہاں.
اچھا،
دونوں جہاں سے مراد کیا ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی.
کیا بات،
یعنی کہ جو اس دنیا میں ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی حضور کا جیسا کوئی نہیں ہے.
بے شک،
ٹھیک ہے. اسی طرح آپ قیامت میں بھی چلے جائیں تو قیامت میں حضور جیسا کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ، ہم تو اس پلینٹ پہ رہتے ہیں نا جس پلینٹ کا نام ہے ارتھ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جہاں ہیں.
ایسا ہی،
صرف یہ ایک دنیا نہیں ہے جو ہماری دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، بھائی یہ ہماری جو ارتھ ہے، جو پلینٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جہاں ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سرداری ہے، آپ کو جو دولہا بنایا گیا ہے، وہ آپ کی سرداری، آپ کی حکومت سارے جہانوں کے اوپر ہے. صرف اس جہان پر نہیں ہے، بلکہ کونین میں تم سا کوئی نہیں، دونوں جہاں میں تم سا کوئی بھی نہیں ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا نا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کے جیسا کوئی آ سکتا
نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا
کوئی نہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کم و بیش 124,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سب ذیشان ہیں، وہ سب شان والے ہیں، ان سب کے بڑے بڑے مقام ہیں، بڑے بڑے رتبے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک کے انبیاء ہیں. لیکن ان میں بھی حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے کہ کونین میں تم سا کوئی نہیں.
اچھا، دیگر بھی انبیاء کرام کو معراج عطا ہوئی ہے.
اچھا،
ایسا نہیں ہے کہ دیگر نبیوں کو، کسی کو بھی معراج عطا نہیں کی گئی. دیگر نبیوں کو معراج بھی عطا کی گئی ہے، لیکن حضور کو جو معراج عطا فرمائی گئی، اس میں اسپیشلٹی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیدار عطا ہوا. یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. تو یہ معراج کی بھی معراج ہے کہ بھائی یہ عطا کیا گیا، پھر جنت کے نظارے الگ ہوئے، جہنم کے مشاہدات علیحدہ ہوئے, آسمانوں کی سیر ہوئی ہے, فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو یہ معراج کی ایک زبردست خاصیت تھی. تو معراج اور بھی انبیاء کرام کو عطا کی گئی ہے, بعض انبیاء کرام کو خواب کے اندر معراج عطا کی گئی. انبیاء کے خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں, ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں, ان کے خواب بھی حقیقت میں ہوتے ہیں اور وحی الہی پر مشتمل ہوتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صرف یہ ایک معراج عطا نہیں ہوئی ہے, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی معراجیں عطا ہوئی ہیں, لیکن زیادہ ذکر اس کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں خود اللہ پاک نے دولہا بنا کر نبی پاک علیہ السلام کے لیے باراتی بنا کر فرشتوں کو بھیجا, حضور کو دولہا بنایا, زمینوں کو سجایا, آسمانوں کو سجایا, جنت کو سجایا, اپنا دیدار کروایا اور تحفے میں نمازیں ادا فرمائیں.
سبحان
اللہ, یہ سارا معاملہ ہوا, تو اس لیے اس معراج کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود بلایا.
کیا بات,
خود بلایا, اپنا جلوہ دکھایا, اپنے قدرت کے جو ہے وہ نظارے دکھائے, جنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی, دوزخ کے عذابات کا مشاہدہ کروایا, اور اس کے علاوہ آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی, اور نبی پاک امام تھے, باقی سارے جتنے بھی انبیاء تھے وہ مقتدی تھے. تو یہ اس لیے ہی یہ بہت اسپیشل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شمار کیا جاتا ہے, اور یقیناً یہ بہت اسپیشل معجزہ ہے بھی. آئیے پیارے بچوں, اور کڈس پدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن.
پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے,
فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا.
ترجمہ کنز العرفان, تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں.
جی پیارے پیارے بچوں, پارہ نمبر 19 ہے, سورہ فرقان ہے, آیت نمبر ہے 52. آیت نمبر کیا ہے؟
52.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت فرما رہا ہے. وہ کیا ہے اور کیوں ہے, آئیے سنتے ہیں. کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کا دین اختیار کر لیں اور ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسا عجیب و غریب سا مطالبہ کر رہے ہیں وہ. یعنی نبی پاک علیہ السلام ان کو اپنا نبی ہونے کا جو ہے وہ اظہار فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ٹھیک ہے, اور ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. الٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے آبا و اجداد کا دین اختیار کر لیں.
جاہلانہ بات
کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد کا جو معاذ اللہ بت پرستی والا دین ہے اس کو آپ اختیار کر لیں اور ہم اس کے بدلے میں کیا ہے آپ کو بادشاہ بنا لیں گے, اپنا آپ کو اپنا امیر مقرر کر لیں گے, آپ کو بادشاہ مقرر کر لیں گے اور آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ جمع کر دیں گے. یعنی کہ مال و دولت بھی آپ کو دے دیں گے, خزانے بھی دے دیں گے آپ کو, بادشاہ بھی بنا لیں گے, آپ حکومت کریں ہمارے اوپر. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کافروں کی اس بات کو ہرگز مت مانیں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں, ان کی بات کو ہرگز نہ مانیں تاکہ ان پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ان چیزوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خواہش نہیں ہے. آپ کو یہ خواہش نہیں ہے کہ میں مجھے لوگ بادشاہ بنا لیں, میں بادشاہ بن جاؤں, یا لوگ میری ان معنوں پر پیروی کریں کہ میں ایک بادشاہ ہوں یا میری رعایا ہوں. تو یہ جو ہے وہ چیز آپ کے دل کے اندر نہیں ہے. اور انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خزانے آپ کو جمع کر کے دیں گے, تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آپ کے دل کے اندر کوئی مال کا وہ تھوڑی ہے کہ جی مجھے مال دیا جائے. ان کی بات کو ہرگز نہ مانیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اللہ پاک کی طرف بلانے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دینے میں. بھائی کمال یہ ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں, تم میری دعوت کو قبول کرو, ٹھیک ہے, نہ یہ کہ تم الٹا مجھے آگے سے دعوتیں پیش کرو کہ آپ کو بادشاہ بنا لیں گے, آپ کو ہم جو ہے وہ مال و دولت دیں گے, آپ کو خزانے خزانے لا کر دیں گے. تو یہ بات درست نہیں ہے. آگے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان کے سامنے قرآن میں موجود واضح نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ پر مشتمل آیات قرآنیہ کی تلاوت کر کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی جو پچھلی امتوں کے حالات ہیں ان کو بیان کر کے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. یعنی کہ مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا, ان کی بات نہیں مانی, ان کا جو حشر ہوا, ان کا جو انجام ہوا, آپ ان کو وہ بیان کریں. قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جی جو بندہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. پھر تو آپ ان کو یہ بات بیان کریں, اور جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا. تو یہ بات بیان کریں, ان کو تھوڑا سا ڈرائیں بھی, بشیر ہونے کا معاملہ بھی کریں, تھوڑا نذیر ہونے کا معاملہ بھی کریں. تو پھر جو ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلائیں اور اس طرح ان کے ساتھ جہاد کریں, اور وہ جہاد اس طرح کہ پوری دنیا میں دین کی دعوت عام کرنا, یہ بڑا جہاد ہے. جی ہاں, جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی جہاد کے اندر یہ ہے کہ سامنے والا دشمن جو ہے وہ تیر تلوار لے کر آ جائے اور آپ بھی تیر تلوار لے کر آ جائیں, آج کے دور میں وہ میزائل لے کر آ جائے آپ بھی میزائل لے کر آ جائیں, تو صرف یہ جہاد نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کے جہاد ہیں. اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے, اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے. جی بالکل, اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ الٹے کام کرو, شیطان سے جنگ کریں. شیطان کو بولیں جی نہیں, ہم جو ہے وہ اچھے کام کریں گے.
اچھا, بچے بھی جنگ کر سکتے ہیں شیطان سے؟
بالکل کر سکتے ہیں جی. شیطان کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو, تو وہ کہے گا جی کیوں نہیں نماز پڑھو, میں نماز پڑھوں گا. اسی طرح وہ کہتا ہے جی جھوٹ بول دو, امی کو جھوٹ بول دو, ابو کو جھوٹ بول دو, استاد صاحب نے سبق یاد کرنے کے لیے دیا ہے سبق یاد نہیں کیا, ٹیچر سے جھوٹ بول دو. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, نہال بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جھوٹ بولتے تھے بھی نانی کا انتقال ہو گیا, تو ٹیچر یہ بولتے ہیں بیٹا پچھلی دفعہ نانی کا انتقال آپ کروا چکے ہیں, اب کسی اور کو ماریں. تو ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو مار دیں گے کبھی کسی کو مار دیں گے, تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو شیطان کے خلاف بھی جنگ کریں, اور پھر جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو نہال بھی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. جو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں, بعض اوقات بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات سامنے جس کو دعوت دینے گئے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بات سنا دیتا ہے, کوئی الٹی بات کہہ دیتا ہے, آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے, اچھا رسپانس نہیں دیتا. تو بہرحال یہ باتیں ہیں, تو ہم میں سے جس کو ہو سکے ناظرین میں سے بھی مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا چاہیے, دین کی دعوت بھی دینی چاہیے, اور جو اتنے سمجھدار بچے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو ان کو بھی کرنا چاہیے.
یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی جہاد ہے؟
جی ہاں بالکل.
یہاں پیارے بچوں, نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا یہ بھی جہاد ہے. جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں اور ان میں سے ایک قسم کیا ہے کہ بھائی ہم جہاد, اور اس کو احادیث میں جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے,
بڑا جہاد کہا رکھا,
بڑا جہاد اسے کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر ہے کہ بھائی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے, ان کو برائی سے منع کیا جائے. تو یہ بھی پیارے بچوں جہاد ہے, اور ہمیں یہ جہاد تو ضرور کرنا چاہیے. دوسری قسم کا جو جہاد ہوتا ہے جو جناب تلواروں سے اور جنگی ساز و سامان سے, آج کے دور میں دیکھیں تو میزائل وغیرہ سے, فائٹر جیٹس وغیرہ سے جو جہاد ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ فوجی اداروں کا کام ہوتا ہے, لیکن ہم جو جہاد کر سکتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے, وہ جہاد اکبر ہے. اور وہ جہاد کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں اور نیکی کے کام کریں اور برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو بچے, عمر فیاض بھائی جیسا آپ بیان فرما رہے تھے کہ جو تھوڑے سمجھدار بچے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ, اپنے سرپرست کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ داؤد اسلام کے قافلوں میں سفر کریں, مدنی مذاکرے میں حاضری دیں, اور اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے تو ان شاء اللہ الکریم اس کا بھی فائدہ نظر آئے گا. اور جو تھوڑے سمجھدار بچے ہیں اور جن کو پڑھنا لکھنا تھوڑا سا اچھے طریقے سے آتا ہے, تو وہ درس بھی دیں, اپنے مسجد میں درس شروع کر دیں, اپنے گھر میں فیضان سنت کا یا دیگر کتابوں کا درس شروع کر دیں, تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ ہوگا.
میں ایک آپ کو باہر سناؤں, کڈز مدنی چینل ہے اس وقت, کڈز مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں.
باہر سنائے مطلب باہر,
تو باہر سے مراد یہ کہ ایک اچھی, چلیں آسان کر کے ایک اچھی سی بات آپ کو بیان کرتا ہوں جس کو سن کے آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ میں دو مختلف ایسے مدنی قافلوں کے اندر گیا ہوں کہ جس میں والد صاحب کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بیٹا بھی تھا, چھوٹا بیٹا. چھوٹے بیٹے سے مراد یہ ہے جس طرح یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہیں کی عمر کا وہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایک اس سے ایک آدھ سال کو بڑا ہوگا. تو دو مختلف مدنی قافلوں میں اس طرح مختلف دو بچے تھے, تو میں نے وہاں اس مدنی قافلوں کے اندر ان بچوں کو دیکھا, ماشاءاللہ وہ بیان بھی کر رہے ہیں, درس بھی کر رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ ایک حلقوں کے اندر ہوتا ہے نا بھی بچے اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی دے رہے ہیں. تو میں نے یہاں آیا اور میں نے یہاں آ کر اپنی ٹیم سے کہا, کڈس مدنی چینل کی ٹیم سے, کہ بھائی یہ دو بچے ہیں تو آپ ان کا آڈیشن لیں اور کڈس مدنی چینل کی اسکرین پر ان کو لے کر آئیں, یہ بچے بڑے قابل ہیں. تو شکریہ ان کا کہ انہوں نے میری بات سنی بھی, اور جو ہے وہ ان کا باقاعدہ آڈیشن لیا گیا, اور ان دو میں سے ایک بچہ جو ہے وہ کڈس مدنی چینل پر ہوسٹنگ کرتا رہا. جی, صاحب مزار پروگرام جو ہے اس کی اس نے کچھ ٹائم تک جو ہے وہ ہوسٹنگ بھی کی, پھر ان کی جامعۃ المدینہ کی مصروفیات وغیرہ تھیں, تو وہ چونکہ ریکارڈنگ بھی صبح کے ٹائم پر ہی ہوتی ہے اس پروگرام کی, تو وہ پھر انہوں نے اس سے معذرت کی. بہرحال وہ ابھی بھی پتہ نہیں آ رہے نہیں آ رہے, لیکن یہ کہ انہوں نے ایک اچھا ٹائم کڈس مدنی چینل کے اوپر گزارا. اسی طرح ایک اور بچے تھے, ان کو میں نے دیکھا تھا, وہ پینلسٹ کے طور پر ماشاء اللہ آئے. تو یوں بھی اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس کی نظر آپ پر پڑ جائے اور آپ اسکرین کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ ساری دنیا بھر میں دین کی دعوت پھیلائیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کی دعوت پھیلانی ہے, تو اگر آپ مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے آپ دین کی دعوت پھیلائیں گے تو اس میں تو اور ماشاء اللہ برکتیں آپ کو باہر
میں بھی پہنچ رہی ہے. آپ کی بات جناب یورپین کنٹریز میں بھی پہنچ رہی ہے, یو ایس اے میں بھی آپ کی بات پہنچ رہی ہے, وہاں پہ بھی ظاہر ہے مدنی چینل دیکھا جاتا ہے, وہاں پہ بھی ہمارے پروگرامز دیکھے جاتے ہیں, یوٹیوب یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور مدنی چینل جو ہے اس کے ذریعے بھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت اچھا کام ہو جائے گا اور آپ سب کو دعوت بھی ہے پیارے بچوں. اچھا عمر فیاض بھائی، بچے ہمارا پروگرام دیکھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یار ہم بھی مدنی چینل پر جائیں، میں اچھی نعت پڑھتا ہوں، میں بھی مدنی چینل پر نعت پڑھوں، میں اچھی تلاوت کرتا ہوں، مدنی چینل پر قاری کی حیثیت سے آؤں، یا میں اچھی ہوسٹنگ کرتا ہوں، اچھے بیانات کرتا ہوں، تو آپ بھی ہمارے پروگرامس میں ہمارے کڈس مدنی چینل پر آ سکتے ہیں. جی ہاں جی.
کیسے آ سکتے ہیں بھائی؟
یہ اس کا طریقہ کار میں ان شاء اللہ عرض کرتا ہوں. جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ہی مدارس سے، آپ کے ہی اسکول سے یہ بچے لیے گئے ہیں، اور یہ بچے جو آ رہے ہیں یہ آپ کے جیسے ہی بچے ہیں، آپ بھی آ سکتے ہیں مدنی چینل پر. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ فیضان مدینہ جو کراچی میں موجود ہے یہاں پر آ جائیں، اور مدنی چینل کی ریسیپشن پر آ جائیں، اور وہاں سے معلومات لے لیں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نمبر لے لیں جو کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے رابطہ کریں گے تو ان شاء اللہ الکریم آپ کا آڈیشن ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا سلیکشن ہو گئی تو پھر ان شاء اللہ آپ مدنی چینل پر بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں.
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے،
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا.
ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، ان میں یہ ایک نہایت میٹھا شیری ہے اور یہ ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی.
جی، پارہ نمبر 19 ہی ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 53 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا.
کیا بات ہے
نحل بھائی. ایسا سمندر بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور ویڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر آئے روز دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کو ملا دیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا پانی نظر آ رہا ہے، بالکل بلو بلو پانی نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک گدلا سا پانی نظر آ رہا ہے، جس کو تھوڑا سا میلا سا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کا پانی، مٹی مٹی والا پانی نظر آ رہا ہے. اور رب کریم فرما رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دیے.
کیا بات،
یعنی کہ وہ پردہ نظر نہیں آ رہا ہے، بیچ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی بیچ میں کوئی دیوار کھینچ دی گئی ہے،
پانی پانی
ایسا کچھ نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے آپس میں، لیکن اللہ پاک نے ان پانی کو بنایا اس طرح ہے کہ نہ تو کھارا پانی میٹھے کے اندر مکس ہوتا ہے اور نہ میٹھا کھارے کے اندر مکس ہوتا ہے. اللہ اکبر.
ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو ایک نئی بات یہ لگ رہی ہو اور پہلی دفعہ پتا چل رہا ہو، تو کیا اسکرین پر ہم دکھا بھی سکتے ہیں؟ ایسا
پاسبل ہے آپ کے لیے؟
جی بالکل ہے،
چلیں ابھی دکھائیں بھی اسکرین کے اوپر. یہ جو ہے وہ اس طرح کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کو جو ہے وہ بالکل صاف پانی نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو جو ہے وہ گدلا پانی نظر آ رہا ہے. اور اس پانی کو یہ نہیں کہ یہ سمندر میں آپ کو بہت بڑی وسیع گہرائی پر نظر آ رہا ہے، بہت مطلب دور دور تک نظر آ رہا ہے، تو یہ آپس میں نہیں مل رہا. اگر تھوڑا سا لیں گے تو آپس میں مل جائے گا. تو ایسا بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے سے شیشے کے جار کو لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی یہ ڈالا، تھوڑا وہ ڈالا، اور اس کو پورا یوں کر کے ہلایا. ہلانے کے بعد جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو چھوڑنے کے بعد وہ جو صاف پانی تھا وہ اس کے اندر بھی علیحدہ ہو گیا، اور جو گدلا پانی تھا وہ علیحدہ ہو گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. اور نہ صرف یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ان کا ذائقہ بھی مکس نہیں ہو رہا.
اچھا،
یعنی کہ جو ان کا ایک میٹھے کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے، کھارے کا ایک اپنا ایک جو ہے وہ ذائقہ ہوتا ہے، آپس کے اندر نہیں مل رہا. فرمایا کہ بالکل ایسا ہی جیسا کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہی. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بندہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری عظیم و شان نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس رب کی شان ہے، اس رب کی قدرت ہے، جو رب کریم دو سمندروں کو آپس میں اس طرح ملا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا پانی نہیں مل رہا. تو وہ رب کریم اور کتنی بڑی بڑی قدرتوں کو جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرنے پر جو ہے وہ قادر ہوگا، ہمیں مرنے کے بعد پیدا کرنے پر قادر ہوگا، جنت عطا فرمانے پر قادر ہوگا، ہمیں ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے.
بے شک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں، قدرتیں ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بندہ واقعی جو ہے نا وہ یہ شعر پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.
سبحان اللہ. بے شک وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ دنیا اور اس دنیا میں موجود سب کچھ پیدا کیا ہے، ان سب چیزوں کی تخلیق کی ہے. اچھا عمر فیاض بھائی، مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارا ایک پروگرام آتا تھا بچوں کی شام، वो लाइव प्रोग्राम आता था और किड्स मदनी चैनल पर नशर होने वाला वो सबसे पहला प्रोग्राम है बच्चों की शाम. तो उस बच्चों की शाम प्रोग्राम में मुख्तलिफ दिलचस्प सेगमेंट्स हुआ करते थे. तो हमारे जो रमज़ान भाई हैं जो होस्ट हैं उन्होंने एक सेगमेंट में ये चीज़ बयान की थी ना, तो उस वक्त हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी और लाइव प्रोग्राम में बयान किया जा रहा था तो हम सब हैरत से उनको देख रहे थे ना, है ऐसा भी हो सकता है. अच्छा फिर उसके विजुअल्स भी दिखाए जाते थे साथ में, उनके स्क्रीन लगी भी होती थी और उस पर दिखाए जा रहे होते थे. जब हमने देखा तो वाकई एक हैरत का समा था और सब बच्चे लाइव प्रोग्राम के दौरान ही एक हैरत का माहौल बन गया था. होस्ट मुझे देख रहे थे, मैं दूसरे भाई को देख रहा था, दूसरे भाई उनको देख रहे थे कि भाई इस तरह भी हो सकता है. और वाकई जब हमें थोड़ी सी इसकी मजीद मालूमात ली तो पता चला कि वाकई दुनिया में ऐसी एक से ज़ायद जगह मौजूद हैं कि जहाँ पर इस तरह का मंज़र देखने को मिलता है कि एक तरफ पानी जो है वो नीले कलर का है और एक अलग किस्म का पानी है और दूसरी तरफ गदला थोड़ा सा मैला किस्म का पानी है और वो आपस में मिल नहीं रहे. रमज़ान भाई के वो अल्फाज भी मुझे याद हैं और उनका जो इशारा था कि इन दोनों के बीच में एक आड़ है.
क्या बात,
इन दोनों के बीच में वाकई एक आड़ है जो कि अभी हमने कुरान पाक की आयत
माशाल्लाह
बिल्कुल ऐसा ही है. कुरान पाक की एक आयत में भी हमने सुना कि उनके बीच में अल्लाह पाक ने एक पर्दा रखा हुआ है, एक आड़ रखी हुई है जिसकी वजह से वो दोनों पानी आपस में मिक्स नहीं हो रहे, वो आपस में मिल नहीं रहे हैं. ये अल्लाह पाक की शान है. और मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम काफ़ी तवील होता जा रहा है, हमारा सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन उमर फैयाज़ भाई मैं ये भी सोच रहा था कि ये आयत नाजिल हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ताल्लुक था मक्के शरीफ से, मदीने शरीफ से, आयत या तो मक्के में नाजिल हुई होगी या मदीने शरीफ में नाजिल हुई होगी, लेकिन ये जो मकाम है ये मक्के मदीने से बहुत दूर है
जी.
और उस वक्त कोई ऐसे मामलात भी नहीं थे कि भाई जल्दी से फ़्लाइट में बैठे और वहाँ उतर गए फिर अपनी आंखों से नज़ारा देख लिया. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सहाबा इकराम का ईमान, सहाबा इकराम का अकीदा, ये बात वही में आ गई है, अल्लाह पाक ने ये बात फरमा दी है, तो वाकई हकीकत बात है
जी. बिल्कुल ऐसे
सहाबा इकराम ने मान भी लिया जबकि बज़ाहिर आंखों से नहीं देखा था, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमा दी तो ये बात मान ली और आज हम इसे अपनी आंखों से इस नज़ारे को देख रहे हैं.
एक और आयत भी है जो मैंने फबी अय्ये आला रब्बी को मातु कज़िबान जो ये पढ़ा ना, आयत पढ़ी इसी के अंदर जो है वो इसी सूरह रहमान के अंदर फरमाया कि मरजल बहरैन यल्तकियान
सुभान अल्लाह
बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान. वहाँ पर भी इसी चीज़ का जो है वो जिक्र किया गया है. समुंदर की बात हो रही है तो चलें एक आखिरी बात मैं भी कर देता हूँ. एक और समुंदर है जो हैरत अंगेज समुंदर में आपको डुबो देगा. अच्छा। यानी कि आप हैरत के समंदर में डूब जाएंगे. दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन मौलाना हाजी अब्दुल अजीब बतारी साहब वहाँ पर गए, उन्होंने बकायदा पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया वहाँ पर और उसके बारे में बताया. उस समंदर को कहते हैं डेड सी. उस समंदर के अंदर कोई शख्स डूब नहीं सकता. हैरत अंगेज बात यह है कि अगर आप उसके ऊपर पानी में जाकर लेट जाएंगे तो आप ऐसे लेटे हुए गोया के एक गद्दे पर लेटे हुए, आप उसके अंदर डूब नहीं सकते जितनी गहराई में भी चले जाएं.
की वजह क्या?
बहरहाल वो उसकी एक वजह है. वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ उसकी साइंसदानों ने वजूहत बयान की हैं कि इसके अंदर नमकियात इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ कोई भी शख्स जो है वो डूब नहीं पाएगा और मुख्तलिफ इसकी वजूहत बहरहाल बयान की गई हैं. उसकी पूरी एक तहकीक है. बहरहाल ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक यूँ कह लें कि कुदरतों में से कुदरत है. भाई ऐसा गहरा समंदर है लेकिन कोई बंदा डूब नहीं पा रहा.
जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की शाने हैं, हमें अल्लाह पाक की हमद यानी अल्लाह पाक की तारीफ बयान करते रहना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उसकी नेमतों पर ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए. और शुक्र की एक कैफियत ये है कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें. अल्लाह पाक की इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक हमारी नेमतों में भी इजाफा फरमाएगा, हम पर रहमतों का नुज़ूल भी फरमाएगा. आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बढ़ते हैं अपने अंजल भाई के सेगमेंट की तरफ और इनके सेगमेंट का नाम है बयाने नुज़ूल.
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं और आज हम पारा 21 सूरह अंकबूत के आयत नंबर 53 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे. तो प्यारे बच्चों अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
ترجمہ, اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا और ज़रूर इन पर अचानक अजाब आएगा और इन्हें खबर भी ना होगी. आए बच्चों अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं. तो प्यारे बच्चों यह आयत नज़र बिन हारिस काफिर के बारे में नाजिल हुई जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश करवा दो. इस मौके पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम یہ کافر آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر عذاب نازل ہونے کا ایک مقررہ یعنی فکس وقت نہ ہوتا، جو وقت اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اور جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، تو ان کے مطالبے کرتے ہی ان پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوتی، لیکن چونکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو جب وہ وقت آ جائے گا تو ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جی پیارے بچوں اور کڈس بلدی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہم سن رہے تھے کہ کس طرح اس بدبخت کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چیلنج کیا کہ آپ ہم پر عذاب لے آئیں، آسمان سے پتھروں کی بارش کروائیں، لیکن پھر اس کو جواب دیا گیا کہ بھائی ایک مقررہ وقت ہے اور عذاب تم پر آنا ہے، اس بات سے تم جو ہے وہ باخبر رہو کہ عذاب تم پر ضرور آنا ہے، لیکن اس کا ایک فکس ٹائم ہے، اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔
جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک
واقعہ۔
آپ کے قرآن کی اسٹوری بیان کریں گے، قرآن واقعہ بیان کریں گے اور سچا واقعہ بیان کریں گے، اور آج جو واقعہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور قارون کا واقعہ۔ اب یہ قارون کون تھا اور اس کا کیا انجام ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی کہ رشتے کے حساب سے ہمارے آج انداز میں گئے تو ان کا کزن لگتا تھا، چچا زاد جو ہے وہ بھائی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت تھا، حال بھی اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کے چہرے کی چمک اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے منور کہتے تھے، یعنی کہ اس کا چہرہ چمکتا تھا، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ کمال یہ تھا کہ یہ تورات شریف کا عالم تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی نا، تورات اتنی بڑی تھی، یعنی جس طرح ہمارے یہاں قرآن مجید تو ایک مصحف ہے، اس کے 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں انجیل جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، پھر اس کے مقابلے میں تورات زیادہ بڑی ہے۔ تورات اتنی بڑی تھی کہ بعض روایتوں کے مطابق 70 اونٹوں پر تورات شریف کو جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، اس کے نسخوں کو، اتنی بڑی تھی۔ بہرحال یہ جو تھا قارون جو ہے وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، لوگ اس کا بڑا ادب کرتے، بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے پاس بہت ساری دولت آ گئی، بہت سارا پیسہ آ گیا۔ اب نحال بھائی بات یہ ہے کہ عزت، دولت اور شہرت ہر ایک برداشت نہیں کر پاتا۔ عزت آنے کے بعد، عہدہ آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آخر آ ہی جاتی ہے، دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ بہرحال جس کو اللہ محفوظ رکھے، لیکن بہرحال ایسا ہو جاتا ہے۔ قارون کے پاس جب بہت سارا پیسہ آیا تو ایک دم اس کے حالات بدل گئے، ایک دم وہ امیر بندہ ہو گیا، اور وہ منافق ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور ساتھ ہی اس میں تکبر اور غرور بھی آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، جو مالدار ہے، وہ کیا ادا کرے گا؟
زکوٰۃ
دینی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اس کو نکالو۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو اس نے آپ کے سامنے وعدہ کیا کہ میں اپنے مال کا ہزارواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔
ہزارواں
حصہ، فرسٹ آف آل تو وہ تیار ہو گیا، ہزارواں حصہ۔ اب جب اس نے حساب لگایا، کیلکولیشن کی، تو اس کے پاس چونکہ مال بہت سارا تھا، اس لیے اس کی جو زکوٰۃ تھی وہ بھی بہت زیادہ بن گئی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا سارا حصہ میرے مال کا مجھ سے چلا جائے گا، تو لہذا اس نے جو ہے وہ مال کی لالچ اور کنجوسی کا جو بھوت تھا وہ اس پر سوار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا، جناب یہ معاذ اللہ مال کھا رہے ہیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گیا، اور کہا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو تم سے لینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ لوگوں کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے الگ کرنے اور بدظن کرنے کے لیے اس خبیث قارون نے آپ علیہ السلام پر تہمت لگا دی، اور برے کام کی تہمت لگائی، مگر اللہ پاک نے آپ کو اس تہمت سے محفوظ رکھا، اور لوگوں کے سامنے قارون کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ گئی، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی، لوگوں کے سامنے قارون کی اصلیت آ گئی۔ اب کیا ہوا پیارے پیارے بچوں، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس تہمت سے بری و ذمہ کر دیا، بری کر دیا، پاک لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ پاک کا شکر تو ادا کیا ہی کیا، سجدہ شکر بھی ادا کیا، لیکن آپ کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ یہ میرا رشتہ دار بھی ہے، میرے چاچا کا بیٹا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ یہ عام بندہ ہے، بھائی یہ تورات کا عالم ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو اس نے میری نافرمانی بھی کی ہے، بات بھی نہیں مانی، الٹا اس نے میرے اوپر برے الزامات لگا دیے، ٹھیک ہے، تو آپ کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، بڑے آپ غمگین ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ کے جو ہے نا حضور جب سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جو ہے نا اس کے اس الزام سے جو ہے خلاصی عطا فرمائی، چھٹکارا عطا فرمایا، ساتھ ہی سجدے کی حالت میں ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی اور دعا اس کے خلاف کی، اور کیا دعا تھی، کہ اے اللہ قارون پر اپنا غضب نازل فرما، پر اپنا عذاب نازل فرما، اور کیا ہوا کہ دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے پاس آ جائے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے لوگ یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اس قارون کے پاس صرف دو بندے رہے۔ اب کیا ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، اس کو جکڑ لے، اپنے اندر اس کو جذب کر لے، اور ہوا کیا کہ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا، گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا، اور پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی کہا کہ اس کو اپنے اندر مزید دھس لے، تو وہ کمر تک زمین کے اندر دھس گیا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدھا اس کا جو دھڑ تھا وہ زمین کے اندر دھس چکا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مجھ پر تو اللہ کا عذاب آن پڑا ہے، انزل بھائی نے بھی جو بات کہی نا، جو نشان بیان نزول کے اندر بیان کی کہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نیا عذاب اللہ کا اگر لا سکتے ہیں تو معاذ اللہ سمع معاذ اللہ، تو اس نے بھی چیلنج ان مانوں پر کیا کہ بھی میں نہیں بات کو مان رہا، جو کرنا ہے کر لیں، تو پھر ہوا اس کے ساتھ۔ اب جب وہ آدھا زمین کے اندر دھس گیا، اب اس کی آنکھیں کھلی، اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو واقعی میں نے غلط کیا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی، جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا، تو اب وہ چیخیں مارنے لگا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے پیش کرنے لگا کہ جی ہم تو ایک ہی خون ہیں، ہمارا تو فلاں فلاں رشتہ ہے، آپ جو ہے وہ مجھے معاف فرما دیں، میں اب زکوٰۃ دوں گا، آپ توبہ طائب ہونے لگا۔ لیکن چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ دل تھا بڑا غمگین ہو چکا تھا، آپ نے اس کے کسی واسطے کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اس کی کوئی فریاد نہ سنی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر زمین کے اندر دھس گیا۔ اب آپ دیکھیں انزل بھائی اور اپنا نہال بھائی اور عدیل بھائی، آپ دیکھیں کہ قارون زمین میں دھس چکا ہے، لیکن جب بندے کے دل پر مہر لگ چکی ہو نا، بدبختی غالب آ چکی ہو، تو پھر وہ بندہ تباہ و برباد ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں وہ دو ساتھی اپنی آنکھوں سے کہ قارون زمین میں دھس گیا ہے، اس کے باوجود عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، زمین میں بندہ پورا دھس گیا پھر بھی عقل نہیں آئی، کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسایا ہے کہ یہ ان کے مال پر اور جو قارون کے مال پر اور قارون کے گھر کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام خود قبضہ کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف اتنا بڑا عذاب اللہ کا سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں بات آ رہی نہیں ہے۔ قارون کا جو گھر تھا وہ کوئی عام گھر نہیں تھا نہال بھائی، سونے کا گھر بنا ہوا تھا اس کا، اس کے گھر کی دیواریں سونے کی تھیں۔ تو ان دو بندوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے اس کے گھر پر اور مال پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا پاک پروردگار، قارون کا مکان اور خزانہ دونوں زمین کے اندر دھسا لے۔ لہذا جتنا قارون کا خزانہ تھا وہ سارا زمین کے اندر دھس گیا، بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ موجود تھا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، صرف چابیاں، خزانہ نہیں کہنا میں، خزانے کی چابیاں، یعنی کہ ہاں 40-40 لوگ اور کئی کئی لوگ اس کے خزانے کی چابیوں کو ساتھ لے کر گھومتے تھے۔ یہ حال تھا، اتنا اس کے پاس خزانہ تھا، اور وہ سارا زمین کے اندر دھس گیا، اور اس کا مکان بھی زمین میں دھس گیا، سونے کا مکان اور سارا مال دولت، نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ جو ہے وہ کوئی اور چیز کام آئی، زمین کے اندر دھس گیا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 76-81 کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ عجائب القرآن کے صفحہ نمبر 192-195 تک جو ہے وہ تین صفحات میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت شارٹ ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر دیتے ہیں، ایک خلاصہ بیان کرنے کا، ایک سمری بیان کرنے کا ہمارا جو ہے وہ ایک ذہن ہوتا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو آپ کے نبی ہیں ان کی باتوں کو مانیں، ان کی باتوں کی نافرمانی مت کریں، اور اگر آپ ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی آپ کا مقدر بن سکتی ہے. ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو اپنائیں, حضور کے بیان کردہ طریقے کو اپنائیں گے, تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار بھی واپس ملے گا, اور انشاءاللہ العزیز ان کو اللہ پاک غلبہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جو قارون تھا اس کا ہم واقعہ سن رہے تھے, اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ قارون یہ بہت زیادہ مالدار آدمی تھا. اور پیارے بچوں قارون کا ہمیں پتہ چلا کہ قارون پہلے کیا تھا, تورات کا عالم تھا. جو اس وقت اللہ پاک نے جو کتاب نازل کی تھی تورات, یہ اس کا عالم تھا, لیکن مال کی محبت نے, لالچ نے اس کو اس بدبختی کی منزل پر لا کھڑا کیا کہ پھر اسے جو ہے وہ اللہ پاک کا عذاب پہنچا اور وہ زمین میں دھس گیا. اور روایتوں میں یہ مضمون بھی ملتا ہے عمر فیاض بھائی, اور آپ سے ہی یہ بات مجھے پتہ چلی تھی کہ اب وہ قیامت تک زمین میں دھساتا جاتا رہے گا.
بالکل,
مطلب دھسایا جاتا رہے گا, قیامت تک زمین اس کو پکڑ رہی ہے, دبوچ رہی ہے اس کے
جسم, دھستا رہے گا,
دھستا رہے گا وہ قیامت تک. تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے. ہمیں جو ہے وہ مال کی لالچ سے بھی اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں مال کی لالچ سے بھی محفوظ رکھے, اور ہمیں اللہ پاک کی راہ میں اپنے مال کو ضرور خرچ کرنا چاہیے. جو بڑے حضرات, جو سرپرست حضرات اس وقت مدری چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, آپ ضرور اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں, مال کو اپنے آپ کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے اسے ضرور اللہ پاک کی راہ میں دیں, تاکہ آپ بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ پاک کے نبی سے, یا آج کل کے دور میں بات کریں تو اللہ پاک کے نیک بندے سے دشمنی رکھنا, ان کے خلاف باتیں کرنا, ان کی دشمنی اختیار کرنا, یا پھر ان کی بات کو نہ ماننا, یہ بھی اللہ پاک کے غضب کو, اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور ہمیں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کرنا چاہیے. جو ہمارے زمانے میں موجود جو نیک لوگ ہیں, جو علماء ہیں, ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ معاذ اللہ ہم ان کی برائیاں, ان کی غیبتیں کرنے میں مشغول ہو جائیں. ہمیں ضرور اس پر توجہ دینی چاہیے اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور آخری سیگمنٹ میں گفتگو فرمائیں گے ہمارے روحان بھائی. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئیں. بچوں اللہ پاک پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے,
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
ترجمہ, اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چل کے ناظرین, ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرمایا. جنتی صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا. جنتی صحابی حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا, اے ام المؤمنین, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی, کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق قرآن ہی تو ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کو جمع کرنے والا ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے, اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خلق یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی بے مثال ہیں، کمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارے انداز میں لکھتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم اخلاق قرار دیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، انہیں اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ ثواب کی نیت سے ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد
و علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔
ہے اور واقعات بھی ہیں۔